بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آٹھواں باب قائم کیا ہے، اور اس میں جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی، وہ بحث یہ کرتے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا کیوں ملتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عقل کی بات ہے کہ انسان کی صورت، انسان کی نوع، اس کی قسم ایسی بنائی گئی ہے کہ جو اعمال وہ کرتا ہے ان اعمال کی جزا اسے ملنی چاہیے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق ہے. حیوان اپنی طبیعت کا پابند ہوتا ہے اور انسان اصول کا پابند ہوتا ہے، اور انسان جو اصول کے پابند نہیں ہوتے، اور اگر وہ اپنی طبیعت کے پابند ہو جائیں تو دنیا میں بہت بڑی تباہیوں میں سے ایک تباہی ہے کہ انسان انسانیت کے درجے سے گر کے جانوروں کے درجے میں آ جاتا ہے. شیر کے جی میں یہ آیا یا بھوک لگی تو اس نے کہا کہ کھا لو کوئی جانور. یہ جتنے درندے ہیں اور جن کے پنجے ہیں، یہ بغیر کسی وجہ کے بھی جانوروں کو مارتے رہتے ہیں. کتے کو دیکھیں، بغیر کسی وجہ کے انسان پہ کبھی حملہ کر دے گا، اس کی ایک نسل یہ بھی. اب جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کی طبیعت میں یہ بات آئی کہ یہ کر ایسے کر، انسان ایسے نہیں کر سکتا، درندے ایسے کرتے ہیں. پھر شیر کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ دھوپ ہے یا لیٹ جاؤ سو جاؤ، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں سے جانور گزریں گے کہ نہیں گزریں گے، میرے لیٹنے سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے طبیعت میں آیا کہ دھاڑے، اب وہ دھاڑتا ہے اور اس کی تیز آواز کی وجہ سے جانوروں میں سراسیمگی پھیل جاتی ہے، پرندے اڑنے لگتے ہیں اور بہت سے جانور بھاگنے لگتے ہیں. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بس اس کی اپنی طبیعت ہے اور اس کا اتباع اس نے کرنا ہے. یہ جانور بنا ہے، انسان ایسے نہیں کرتا. انسان صبح، رات، دوپہر سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ گلاس زور سے رکھا تو اس کی آواز کی وجہ سے کسی کی نیند نہ خراب ہو جائے. پھر وہ کہتا ہے کہ بیل بجیے، دروازہ کھولنا ہے تو بہت آہستہ سے کہ گھر والے سو رہے ہیں اور کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جا کر دیکھوں کہ باہر کیا ہے. پانی پیتا ہے، اور پانی پینے کے لیے وہ پاک اور اچھا پانی تلاش کرتا ہے کہ وہ اسے پیے. یہ نہیں ہے کہ جو چیز مل گئی پی لی. تو انسان میں اور حیوان میں ایک فرق بہت بڑا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی طبیعت کو اصولوں کا پابند بنا کر پھر اس کی پیروی کرتا ہے، جبکہ عمومی طور پہ جانوروں میں یہ بات نہیں پائی جاتی. تو جو انسان جانوروں کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی تہذیب اخلاق نہیں ہوتی، اخلاقیات ٹھیک نہیں ہوتے، کہیں پہ تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی، تو وہ پھر بڑی تباہی کے درجے میں اس طرح پہنچتے ہیں کہ وہ طبیعت نے آیا کر لی. ساتھ والا ملک ہے، اطلاعات پہنچی کہ وہاں پر بہت اچھی بارشیں ہوتی ہیں اور زرخیز زمین ہے، چڑھ دوڑ، یہ ملک بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب پھر پیچھے کہ یہ ملک آپ کا کیوں ہونا چاہیے، تو کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک ہمارے پاس ہونا چاہیے. شاہ ایران نے اپنی مجلس میں ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ شاہ جہان بادشاہ کو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، چھیڑنا اچھا نہیں، ہمارے ان کے پرانے تعلقات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جب چاہیں ہندوستان کو فتح کر لیں. یہ بڑی بات تھی، چیلنج تھا ایک طرح کا. شاہ جہان نے اپنی فوجیں سیدھی کر لیں اور اس نے کہا کہ نظر چکھائیں کہ ایسے نہیں ہے ہندوستان ترنوالا کہ تم جب چاہو فتح کر لو. اس لیے کہ ان لوگوں میں بہت سی چیزوں میں غیرت بھی پائی جاتی تھی، اور جو غیرت مند لوگ تھے وہ اپنا دفاع ایسے بھی کرتے تھے. یہ ابھی پچھلے دنوں جو چند مہینے ہو گئے یا سالوں کیا ہوگا، چین نے جاپان کے خلاف جو اسلحہ استعمال کیا اور جو شیلنگ کی اور جو گولیاں چلائیں وہ حقیقی اسلحہ، اور لاکھوں روپے کا اسلحہ انہوں نے جاپان کے ایک حرکت کی وجہ سے چلایا، اور اس پہ باقاعدہ رپورٹس چھپی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اصل بم استعمال کیے ہیں، اصل گولیوں اور بارود استعمال کیا، لاکھوں کروڑوں روپے کا اسلحہ بغیر اس وجہ کے چلایا ہے کہ ایران نے، جاپان نے یہ چاہا کہ وہ اس موضوع پر آئے کہ جو درمیان میں علاقے ہیں جن پہ تنازع ہے اس کا فیصلہ ہو جائے. ایک مرتبہ چین نے اپنی طاقت دکھائی پھر چپ ہو گئے، اور چین کے ایک دانشور نے لکھا کہ ہم اس لیے نہیں خاموش ہوئے کہ ہم جاپان سے ڈرتے ہیں، جاپان کو عقل کرنی چاہیے کہ اگر لڑائی ہوگی تو پھر اس طرح ہوگی، اور ہم جو اپنے دشمن کو دھمکانے کے لیے اتنا اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے ذخائر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم حقیقی جنگ میں اس سے زیادہ اسلحہ لا سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا، اور بڑی اچھی بات اس دانشور نے لکھی، اس کا جتنے متنازع علاقے ہمارے اور جاپان کے درمیان میں ہیں ہم نے فی الحال انہیں چھوڑ دیا، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے شاید اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اپنے ان مسائل کو سلجھا سکیں، تو ہمیں ایک نسل تک چھوڑ دینا چاہیے، یعنی 30-40-50 برس تک چھوڑ دینا چاہیے. ممکن ہے ہماری آئندہ آنے والی نسل ہم سے زیادہ عقل مند ہو اور وہ لوگ بیٹھ کے ٹیبل پہ اس مسئلے کو حل کر لیں، ہم اتنے عقل مند نہیں ہیں، ہمارا تجربہ اتنا نہیں. تو اس کے بجائے لڑنے کے اسے اگلی نسل پر چھوڑ دو. لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے، ان علاقوں پہ نظر رکھی ہے، بیانات دیے ہیں، تو پھر اس کا جواب بھی ضروری ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ دشمن کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ بھی نو کی غیرت بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی ہے، دونوں چیزیں انہوں نے پوری کر لی. تو شاہ جہان بادشاہ نے کہا فوجیں ذرا سیدھی کرو. فوج جب چلی تو شاید ایران کو مصیبت پڑ گئی، اطلاعات تو آتی جاتی تھی، باقاعدہ سفارتکار قائم تھے، ایران کے سفارتکار یہاں آتے تھے، یہاں کے سفارتکار وہاں جاتے تھے، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات تھے، اور اتفاق بس اللہ کی تدبیر تھی بادشاہ کا انتقال. شاہ ایران کا جب انتقال ہوا تو وہاں سے خط آیا اور شاہ جہان کو کہا گیا کہ وہ اپنی اس کی رسومات میں بھی ہیں اور پورے ملک میں سوگ بھی ہے اور ہم بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، موقع اچھا ہے، اور اگر اجازت دیں تو جنگ تو پہلے ہی دونوں کے درمیان اس طرح سے شروع ہو چکی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی فوجوں کو حرکت دے دی ہے اور ہم نے بھی حرکت دے دی ہے، لیکن اب اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم ایران کے بس جگر تک، قلب تک پہنچ جائیں گے اور دل تک پہنچ کے مملکت کو کیا لیں گے. شاہ جہان نے جو خط لکھا وہ انسانی اخلاقیات کا تھا، اس نے لکھا کہ شہزادہ نیا نیا بادشاہ بنے گا اور یتیم بچہ ہے، اور یہ شریف لوگوں سے، شرفا سے، بادشاہوں سے بعید ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو مشکل وقت میں تنگ کرے، مدد کرنی چاہیے نہ کہ جنگ کرنی چاہیے، واپس آ جاؤ. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی اعلی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں کہ کس انسان نے کس موقع پر کیا عمل کس کا اظہار کیا. تو اگر بادشاہ اپنی خواہشات میں، حکمران اپنی خواہشات میں جانوروں کے مشابہ ہو جائیں تو پھر مملکت اور سلطنت کی ترقی سے ہاتھ دھو دینے چاہیے. بادشاہ کو اگر یہ پڑ جائے کہ پیسہ جمع کرنا ہے، دولت جمع کرنی ہے، پھر حکومت کس کے پاس آتی ہے، حکومت پیسہ جمع کرو، تو نتیجہ یہ کہ ملک میں رعایا سے وہ پیسہ وصول کرنے کے لیے ان کا خون نچوڑ دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ قرضے اٹھا لے گا ملک چلانے کے لیے، لیکن اس کا اپنا خاندان، اپنے لوگ بڑے مضبوط ہو جائیں گے. تو اس لیے انسانوں میں جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد ذرا سی ایک نقطہ اور بات یہ ہے کہ جو جی میں آئے کر گزرے، یہی وہ تباہی جو لوگوں کو ترقی سے بنسل میرے آتی ہے اور ملک نہیں کرتے. حکمران کے جی میں آیا جنگ کرنے کر لی, اس کے جی میں آیا فلاں جگہ سے رشتہ کرنے کر لیا, اس کے جی میں آیا پیسے جمع کرنے کر لی. اب یہ انسانیت ہو گئی, ملک ایسے تھوڑی چلتے ہیں. اس لیے پرانے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو قوانین کا پابند رکھتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے, قانون اس وقت کیا ہے, کچھ بھی ہو جائے اور میری خواہش جتنی بھی ہو اصول کیا ہے. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے بیت اللہ میں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ملتزم کے سامنے, اور جو ساتھی دوست ان کے ساتھ تھے کہنے لگے اس جگہ سے خزانہ نکلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں پر بہت سونا دفن ہے, اور زلزلہ آئے گا ایک مرتبہ مکہ میں, اور یہاں سے اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ یہاں سے خزانے نکلیں گے, سونا نکلے گا. اور پھر فرمایا کیا مشورہ دیتے ہو اگر ہم کھدائی کریں اور سونا نکال لیں اور ملک میں خرچ کریں تو لوگوں کے کام ہے. حالانکہ لوگ اتنے زیادہ خوشحال تھے کہ ہر آدمی کو راشن ملتا تھا. آپ سے کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دو پیمانے لیے اور طے کیا کہ اتنا سکہ ملے گا, اتنا تیل ملا کرے گا, اتنا اناج ملے گا. اور مسجد میں آ کے لوگوں کو لکھایا اس کا ہر شہری کا حق ہے, غلام ہے کہ آزاد ہے, بچہ ہے کہ بڑا ہے, ہر ایک لے گا اپنا اپنا راشن لے کے جائے گا. اور کہا گیا کہ حضرت یہ آپ کی دیتے ہیں اور یہ اتنا بچوں کے لیے, فرمایا بھی دیا اور دعا مانگی اور کہا اللہ میں اس امت کے لیے مقرر کرتا ہوں اور جو میرے بعد اس امت کے راشن میں سے کم کرے اللہ اس کی زندگی کو کم کرے. یہ بدعا بھی کہ جو اس امت پہ تنگی لائے. لوگوں نے کچھ عرصے میں عرض کیا کہ حضرت وہ جو سامان آپ دیتے ہیں راشن بچے تو اتنا نہیں کھاتے, گھروں میں بچ رہا ہے, ذخیرہ ہو رہا ہے, اور وہ ذخیرہ لا کے لوگ مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنتے ہیں اور پھر فرمایا میری رہا ہے آپ خوشحال رہے بجائے اس کے کہ میں ان کا وظیفہ کام کر دوں, بہتر ہے وہ لوگ اپنا کام کرتے رہے ہم اپنا کام کریں. تو اتنی سہولتیں دی تھیں اسی وجہ سے کہ انسان جو ہے یہ کہیں گمراہی کے اور راستے نہ اختیار کر لے, کیونکہ جب فقر و فاقہ آتا ہے تو گناہ کے بھی کئی راستے کھل جاتے ہیں. اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے وہ سونا اس کے متعلق فرمایا, سوچتے رہے لوگوں نے کہا کھدائی کروائیں سونا نکل آئے گا اور سونے سے بڑا کام بنے گا. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چھوڑو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کروائی, ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ عقلمند تھے, انہوں نے اس پالیسی کو نہیں اپنایا, میں بھی نہیں اپنا گھر چھوڑ دو, چلنے دو ہمارا کام ٹھیک چل رہا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں کوئی چیز آئے لیکن اس کے باوجود کوئی قانون قاعدہ ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ دیکھے میں نے اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا. حکمران نے لکھا ہے کہ لوگ جو تنگی رزق کی شکایت کرتے ہیں اس کے طریقے پہ عمل نہیں کرتے. اور فلاسفہ اور حکما لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں انسان اپنی زندگی میں یہ اصول بنائے کہ طبیعت جس چیز کے خریدنے کو چاہتی ہے اس کے متعلق غور کرے کہ آخر اس کا خریدنا ضروری کیوں ہے, کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ کہتے ہیں اس چیز کو کئی مرتبہ سوچے اور جتنی بھی شدید ضرورت کی چیز ہو پہلی مرتبہ جب دل میں خیال آئے تو یہ نہیں ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا اس سے خریدی, کہتے ہیں سوچے تو تھوڑی دیر میں اسے احساس ہوگا کہ یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں کیوں خرید رہا ہوں, کیا اس وجہ سے کہ یہ چیز خوبصورت ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ خوبصورتی تو زائد ہو جائے گی, بیکار چیز ہے اس کام آئے گی. پھر کبھی سوچے گا تو اسے خیال آئے گا کہ یہ چیز میرے کام کی تو ہے نہیں, گھر میں فضول پڑی رہے گی اور آخر ردی چیزوں میں بک جائے گی. پھر کبھی آدمی سوچتا ہے کہ جی تو بڑا چاہتا ہے کہ یہ چیز لے لیں اور خرید لیں لیکن میرے کسی کام کی نہیں ہے, گھر والے اس پہ ناراض ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی وجہ آئے گی جس وجہ سے اس کی عقل اسے کہے گی کہ مت ویسے خرچ کرو, کوئی فائدہ نہیں اس چیز کے خریدنے کا, اور اس کے باوجود طبیعت کہے کہ نہیں یہ چیز خریدنی چاہیے کیونکہ یہ ضروریات اس سے وابستہ ہیں تو تب خریدے, وغیرہ پہلی مرتبہ ہی میں دیکھ کے چیزوں کو خریدنا اور جیب میں ہاتھ ڈال لینا یہ انسان کو مفلس بنائے بغیر نہیں چھوڑتی. کہ کیا وجہ ہے وجہ بنیادی طور پہ یہ کہ انسان اپنی خواہشات پر عمل نہ کرے اور جانور جو اس کے جی میں آیا ہو کر لیتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں میں یہ فرق ہے. تو جب انسان اپنے اعمال کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے تو لا محالہ وہ اس چیز کا جواب دے بھی ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ایک چیز حضرت فرمائی کہ انسان میں یہ ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم انہوں نے ارشاد فرمائی, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو اعمال ہوتے ہیں یہ ملائے اعلیٰ بھی ایک وجہ ہے اس کی. ملائے اعلیٰ کا پورا تصور جو حضرت رحمت اللہ نے دیا ہے, شاہ صاحب اس کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اعمال کی کئی ایک وجوہ ہوتی. مثلا یہ دیکھو کہ جس طرح کوئی فرما بردار آدمی ہوتا ہے, ماں باپ کی بات مان کے چلتا ہے, بڑوں کی عزت کرتا ہے, تو وہ لوگ جو دعا دیتے ہیں اس دعا کی وجہ سے اس انسان کے اعمال اور حالات بدل جاتے ہیں. یہ ایک وجہ بن جاتی ہے اعمال اور حالات کے بدلنے کی. لاب اس طرح رہے ہیں کہ عالم قدس میں اللہ کے ہاں ایک انسان ہے جسے انسان اکبر کہتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بحث کہ انسان اکبر ہے کیا چیز. علامہ اقبال جسے فرد کامل کہتے ہیں, صوفیہ اسے انسان اکبر کہتے ہیں, الہدایت فی المطالب العالیہ یہ بطل موسی تھے, انہوں نے کتاب لکھی تھی, چھٹی صدی کے آغاز میں ان کا انتقال ہوا. وہ شخص اکبر پر بحث کرتے ہیں, شخص اکبر ہے کیا. محمد بن سید ان کا نام تھا, وہ محمد عبداللہ بن محمد بن سید ان کا نام تھا رحمہ اللہ. انہوں نے بھی اس کتاب میں بحث کی کہ شخص اکبر چیز کیا ہے. تفصیل تو اس کے آئندہ انشاءاللہ بیان میں بات کریں گے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص ہے بہت بڑا آدمی. در منصور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت اس شخص اکبر کے متعلق ملتی ہے کہ ہم جتنے چھوٹے چھوٹے افراد ہیں ان سب افراد کی اصل وہاں پائی جاتی ہے شخص اکبر میں. اور اس شخص اکبر کے جو خدام ہیں جو اس کے نوکر ہیں وہ فرشتے, اور فرشتوں کے بغیر اس آدمی کا کام چلتا ہے. ان فرشتوں کو انسانوں کے اعمال کا ادراک ہوتا ہے. انسان جو کام کرتا ہے ان فرشتوں کو احساس ہوتا ہے, اور وہ احساس اسی طرح سے ہے. حضرت کی ساری رحمت اللہ علیہ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ جس طرح آپ برف کو چھوتے اور برف کے اور دماغ کے حکم کے درمیان ایک لہر ہے, اعضا محسوس کرتے ہیں برف پہ ہاتھ رکھا, اگر اسے خدا نخواستہ پالش نہیں ہے تو یہ ہاتھ کی ٹھنڈک ساتھ کے ذریعے دماغ کو پیغام پہنچائے گی کہ کوئی چیز گرم ہے, سخت ہے, کیا چیز ہے, اور دماغ اس پہ حکم جاری کرے گا. وہ کہتے ہیں اسی طرح انسانوں کے درمیان اور اس شخص سے اکبر کے درمیان, اس بڑے آدمی کے درمیان فرشتے اس کے نوکر ہیں. اب فرشتوں کا کیا ہوتا ہے, جب انسان یہاں کوئی اچھا برا کام کرتا ہے تو اس کا اثر, اس کی لہریں اٹھتی ہیں انسان کے جسم سے. انسان کے جسم سے جو لہریں اٹھتی ہیں اچھائی کی یا گناہ کی, ان کو فرشتے محسوس کر لیتے ہیں. وہ فرشتے اس شخص اکبر کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ آدمی ایسے کر رہا ہے, کہ آدمی ایسے کر رہا ہے, تو اوپر سے پھر اس کا جواب آتا ہے. وہ شخص اکبر فرشتوں کو بتاتا ہے کہ اس کا جواب کیا دینا ہے. وہ جواب جو ہوتا ہے, اگر آدمی نیکی کر رہا ہے تو نیکی کی وجہ سے انسان کے دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے وہ شخص اکبر فرشتوں کو کہتا ہے کہ اسے اس کا جزا دو اور اس کے دل میں اچھے خیالات پیدا کرو. وہ اچھے خیالات کیسے, انسان خوش ہونے لگتا ہے. ادھر کسی کو پانی پلایا, اسے کہا جی اللہ جزائے خیر نے آپ کو, آپ نے بڑی مہربانی کی. تو جس طرح ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کوئی چیز چھوئی اور فوری طور پہ یہاں سے اثر گیا دماغ میں اور دماغ میں محسوس کر کے فتویٰ دیا کہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے, اسی سرعت اور تیزی سے اعمال اوپر جاتے ہیں, اوپر سے شخص اکبر فیصلے آتے ہیں. وہ کہتا ہے اس آدمی کے دل میں خوشی کو پیدا کر دو. تو وہ جب کہتا ہے جی بڑی مہربانی آپ نے یہ میری مدد کر دی, بڑی مہربانی آپ نے میری درخواست منظور کر لی, تو
ایک لمحے کے دوران وہ اس پہ خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی اصل میں ان فرشتوں کا رحمت کا بھیجنا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور جب وہ آدمی بری حرکت کوئی کرتا ہے اس کے بعد اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے جب وہ مزے اور سرور کی کیفیت سے نکلتا ہے چوری کر کہاں عادت ہوتی ہے چوری پہلی مرتبہ جب چوری کرتا ہے تو دس مرتبہ جی میں آتا ہے کہ یار پیسے واپس کریں بڑی بری حرکت کی اور پھر توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو پھر توبہ بھی کر کہتا ہے اللہ سے معافی اللہ آئندہ ایسے نہیں کرنا میں نے توبہ استغفار چلو اس وقت یہ مانگ اب وہ سرور کی کیفیت سے جب باہر نکلتا ہے تو یہ رنج اور غم کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ کبھی کبھی اوپر سے بھی تنبیہ آتی ہے اور جب یہ عادی ہو جاتا ہے اور گناہ کر کے پھر اسے ندامت محسوس نہیں نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لعنت اوپر سے آ رہی ہے کیونکہ وہ جو ندامت کا محسوس ہونے کی لہر اوپر سے آئی تھی وہ بھی تو خدا کی رحمت تھی کہ نادم ہو گیا توبہ کر لے گا کبھی پیسے واپس دے آئے گا کبھی غریب کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا لیکن گناہ پہ ندامت بھی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر سے جو تنبیہ آ رہی تھی انہوں نے کہا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو کہ اس انسان کا کوئی مسئلہ نہیں اسی لیے جو لوگ عقل کی بجائے اپنی طبیعتوں کے پابند ہوتے ہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا ان پہ نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی نصیحت کو قبول ہی نہ کرتے ان کا کہنا کیا ہزار سمجھاؤ اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی اس لیے کہ اس پہ غلبہ ہوا ہوا ہوتا ہے اس خواہش کا جس کو وہ پوری کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وجاؤ اور وہ لوگ آئے شہر سے یحرمون علیہ اور اس کی طرف ایسے بھاگے جیسے اندھے ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات میں اور انہوں نے کہا کہ تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ شہر میں کوئی مہمان تمہارے گھر نہیں آئے گا یہ لڑکے جو آئے ہیں یہ کون ہیں ہمارے حوالے کرو تو قرآن نے اس موقع پہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے کہ کتا کسی ناپاک ہی پاکی کتے کے لیے کیا کتا کسی چیز کے لیے جب لوڑتا ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی تنبیہ اس پہ کارگر نہیں ثابت ہوتی اسی طرح وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کے لیے کوئی مقام آت اللہ ایسا آتا ہے کہ گناہ پہ ندامت بھی نہیں ہوتی جب ندامت گناہ پہ نہیں ہوتی جس کا مطلب ہے کہ اوپر سے لعنت برسنا شروع ہو گئی ہے اور اس کے دل اور دماغ معروف ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آتی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیم دیا کرتے ہیں وہ تعلیم بالکل واضح ہوتی ہے بالکل صاف ہوتی ہے سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے اب اس فریق مخالف کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اس لیے کہ اس کا مزاج اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اب اس بگڑے مزاج کی وجہ سے وہ آدمی صحیح راہ پر آ نہیں سکتا اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مفلوج ہو گیا ہے ٹھنڈا پانی ڈالو یا گرم ڈالو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو آتے تھے ان میں بہت بڑی چیز لوگوں کی نیت بھی تھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس نیت سے آتے تھے اس نیت سے مجال تو نہیں آتا وہ تو آتے ہی اس نیت سے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز دیکھیں کوئی عیب تلاش کریں معاذ اللہ کوئی چیز تلاش کریں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آپ غور کریں تو حضرت سالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اپنے گھر میں جو چیزیں برداشت کرنا پڑی ہیں وہ پورا ایک چیپٹر ہے ان کے گھر والوں پر یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام یہ الزام یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام ان کی بیویاں ایسی ہیں اتنا بیوی ایسی ہے وہ شہرت ہو گئی جو قصہ چلتا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ پیسے کو جمع کر رہے ہیں اتنا زیادہ تنگ کیا گیا ستایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا فلاں 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 آدمی اور قبیلے ہیں میں ان کے علاوہ آئندہ کسی سے ہدیہ قبول نہیں کروں اس وجہ سے کہنا پڑا کہ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ پیسہ اپنی ذات کے لیے جمع کیا جا رہا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لیے کیا جمع کرنا تھا وہ تو خیبر کے بعد اللہ نے وسعت دی اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اپنے خاندان کے لیے رکھ لی کہ اس کا میرے مہمانوں پر خرچہ کیا جائے گا یہ کیا جائے گا تو وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی انسان اپنی جو اندر کی خرابی ہوتی ہے نیت کی اس کی وجہ سے نفع نہیں اٹھا سکتا. نبوت کبھی ناکام نہیں ہوتی, ناکام وہ ہوتے ہیں جو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. زمین میں وبا پھیل جاتی, ناکام ڈاکٹر نہیں ہوتے. ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس وبا میں ہی یہ کام کرنے تاکہ تم محفوظ ہو, ناکام وہ ہو جاتے جو اس ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے. انبیاء علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ ہے. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اعمال جو ہیں ان کی جزا کیسے آتی ہے, اور ان اعمال کی جزا میں وہ کہتے ہیں بڑا دخل ہے, وہ جو شخص اکبر ہے نا اس کا بڑا دخل ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس سے جو لہریں پیدا ہو کے نیچے آتی ہیں انسان میں, کبھی وہ خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں, کبھی گناہ پہ ندامت کے جذبات پیدا کرتی ہیں, کبھی آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ لعنتیں برستی ہیں. یہی لہریں اوپر کو بھی اٹھتی ہیں. جب اوپر کو جاتی ہیں تو اوپر اللہ کے فرشتے ہیں, اور اللہ کی پاک بارگاہ ہے, ملائے اعلیٰ جس کا نام ہے, اللہ کے بڑے بڑے فرشتے, پاک انسانوں کی روحیں, وہ سب اس کائنات کے فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو جب وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں تو اوپر والے فرشتے جو ہیں وہ پھر لعنتیں برساتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا ملتی ہے, کیونکہ اس حق میں دعا بھی کرتے ہیں بد دعا بھی کرتے ہیں. حضرت صالح بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بدتر آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی. بس کیا کہ اللہ کے رسول کو اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم دوسرے کے ماں باپ کو کہو گے تو نہ محالا تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے گا, تو سبب تم بنے. اس لیے انسان کبھی خود گناہ کا سبب بنتا ہے, اپنے آپ کو بچائے اس سے کہ وہ گناہ کا سبب بنے. کیونکہ ابتداء جب اس نے گالی دی تو لوگ تو پھر اس کا ریئیکشن ہوگا, لوگ تو اس کا جواب دیں گے. تو شاہ صاحب اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ انسانوں کے اعمال میں خوشی غم اچھا برا یہ جو کچھ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کا تعلق اوپر سے بھی ہے. تو انسان سوچے کہ میرے اعمال جو پیش ہوتے ہیں بارگاہ الہی میں وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. اسی طرح بارگاہ الہی کے علاوہ انسانوں کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ امتیوں کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے جاتے ہیں, اور ابھی جو نئے نئے اٹھتے ہیں نا محققین وہ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں, وہ تو صرف اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں اعمال, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں دی جاتی. حالانکہ یہ مسلک اور نظریہ اہل سنہ کے خلاف ہے. یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ناقل وہ بھی کہتے ہیں کہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے جاتے ہیں اپنے فتاوی میں, اور کسی نے اس کی تفصیل پوچھی ہے تو فرمایا اس تفصیل کا وقت نہیں ہے, یا یہ بات تفصیل کو چھوڑو, مگر اعمال وہاں پر پیش کیے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو اصل بات ارشاد فرمائی, آپ نے کہا میری وفات کے بعد میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اور لوگوں میں تمہارے اعمال کو دیکھوں گا, اور تم میں سے جس کے گناہ کے عمل آئیں گے میں اللہ سے اس کے لیے استغفار بھی کروں گا, اور جس کی نیکی کے اعمال آئیں گے میں اللہ سے اس کے لیے دعا بھی مانگوں گا. اور اسی حدیث کی تعریف اس معراج کی صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا میں جب معراج میں گیا تو جبریل نے کہا کہ سلم علیہ السلام کیجئے ابو کا آدم, آپ کے والد آدم علیہ السلام. تو میں نے دیکھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, انہوں نے میرے لیے بڑے اچھے جملے کہے. انہوں نے کہا بہت مبارک ہے میرا بیٹا آیا ہے, بہت اچھا ہے, برکت والا ہے. اور میں نے دیکھا وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ سب کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو جو جنتی ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, اور الٹی طرف دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو جو نالائق ایسے کام کرتے اس کے جہنم میں پہنچے, تو انہیں دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے روتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کی امتوں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں, پیش کیے جاتے ہیں. یہ حدیث بھی فی الجملہ اسی حدیث کی تعریف کرتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے وہ اعمال جو مجموعی اعتبار سے ہوتی ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. ہزاروں اس پہ دلائل بھی ہیں, قصے بھی ہیں, سینکڑوں چیزیں اس سلسلے بیان کی جا سکتی ہیں, کیونکہ 1400 سال 1500 سال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اولیاء کرام گزرے, اللہ کے اچھے بندے گزرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے کے سارے لوگ کسی جھوٹ پر جمع ہو جائیں. شیعہ کا عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں وفات کے وقت مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کی روح کو الگ کر لیتے ہیں. خود اہل سنہ میں بھی یہ ہے کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں مجموعی اعتبار سے, جن کا فائدہ معاشرے کو پہنچتا ہے اور ان کی نیکیاں بالکل سورج کی طرح ہو جاتی ہیں کہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. مثلاً مدرسہ بنا دیا, اسپتال بنا دیا, مثلاً کنواں کھدوا دیا, پانی کی جگہ بنوا دی, مسجد بنوا دی, لوگوں کے لیے تعلیم اور ان چیزوں کا بندوبست کر دیا. تو یہ جتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے ہیں. اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, یہ دیکھو تشریف آوری ہو رہی ہے, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. حضرت معصوم صاحب رحمۃ اللہ کے خلفاء کے حالات میں, حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کے خلفاء کے حالات میں, ان لوگوں کے حالات میں کئی جگہ آیا ہے کہ وفات سے پہلے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اور کہی ایک نے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, اور جان نکل گئی اس کے ساتھ. یہی وہ چیز ہے جو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں اس امت کا خیر خواہ نہ ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک کا چوننا مجھے موت میں نصیب نہ ہو. پائے حضرت کچھ ایسا ہے, فارسی کا شعر اس وقت ذہن میں نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس پاؤں کے چومنے کی سعادت سے محروم رکھے اگر میں اس امت کا خیر خواہ نہیں ہوں. میں جو کچھ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس امت میں اچھے اعمال اچھے کام کیے جائیں تو مختلف وجوہات ہیں, ان وجوہات کی بنا پر امت کے اعمال وہاں بھی پیش ہوتے ہیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں تو بہت احادیث ہیں, ہر روز پیش ہوتے ہیں, فجر کے بعد اسے ہفتے میں 2 بار پیش ہوتے ہیں, مہینے میں, سال میں, مختلف احادیث میں مختلف جگہ آتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی اچھی نیکی کرتے ہیں کہ فوری طور پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اس بندے سے راضی ہیں. اب وہ بندہ جو بھی گناہ کرے اسے گناہ اور ثواب قرار دینا بھی تو اللہ ہی کا کام ہے. کسی شخص کے فعل کو گناہ قرار دینا بڑا مشکل, ہم کیا جانتے ہیں کہ اس نے کس وجہ سے کیا. چوری ہے, انسانی حقوق میں بدترین چیز ہے قتل کے بعد. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چور لائے جا رہے ہیں, کہا ایک صحابی رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں کہ مومن کا ہاتھ کاٹ دیجئے. فرمایا تمہاری کتنی تنخواہ ہے, کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ان کا اتنے پیسے ملتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں تمہارا ہاتھ نہ کاٹ دوں, اتنی کم تنخواہ پہ مزدور رکھے ہوئے ہیں, یہ لوگ چوری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. اور فرمایا ان کی تنخواہ بڑھاؤ. یعنی معاشی قلت کی وجہ سے جو چیز ہو رہی ہے, سیدنا عمر رضی اللہ اس کا دفعہ کیا کہ ان لوگوں کی تنخواہ بڑھاؤ, لوگوں کو کھانے پینے کو اچھی طرح آرام آسائش کی چیزیں ملیں. اس کے باوجود وہ کسی چیز کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ ہر ایک آدمی کو ایسے کر دیا جائے. تو اس لیے گناہ اور کسی چیز کو نیکی قرار دینا اسی طرح بہت مشکل ہے. اللہ جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے, کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے, اس میں کتنے اس کے سیاسی فوائد ہیں, کتنے اس نے اس میں سے ووٹ حاصل کرنے ہیں پبلک سے. اگر اس کو خدا اختیار دے دیتا کہ کرو نہ کرو تو تھوکتا اور کبھی وہ نیکی نہ کرتا اور نیکی کو نیکی نہ سمجھتا, بس وہ بیچارہ ہنس گیا کیا کرے, اب اسے یہ بھی کام کرنا پڑ گیا, یہ بھی کام کرنا پڑ گیا. تو وہ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے کر رہا ہے, قیامت میں اسے کیا ملے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث آئی ہے کہ 3 آدمیوں سے حساب شروع کیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنایا اور اتنا ایک مطلب ہوئے کہ بالکل غشی تعلیم پہ ہوئے. انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ اس حدیث سے ڈرتا, اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب آئے گا. شروع کریں گے, ایک آدمی سے شروع ہوگا اور اس کو کہیں گے تم عالم دین تھے, اس کا پروردگار یہ کرتا رہا یہ کرتا رہا. اللہ کہے گا تمہاری نیت تو لوگوں میں شہرت کی تھی نا, ہم نے دے دی, نیت تمہاری یہی تھی نا کہ لوگوں میں تم اچھے مشہور ہو جاؤ, کرتی آگے میرے لیے کیا کی. اب کچھ ہو تو نکلے, پھر سخی لایا جائے گا, اس سے پوچھیں گے, وہ کہے گا یار اب اتنا خرچ کیا, فرمائیں گے کہ وہ تو تم لوگوں کے لیے خرچ کیا, ہم نے خوش کر دیے, میرے لیے تھوڑی کیا. پھر شہید, وہ کہے گا میری جان کے لیے, فرمایا نہیں تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ تمہیں لوگ شہید کے درجے اور اس پہ مرتبے پہ فائز سمجھیں, اور تینوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب یہ نیکی کر کے تو جہنم میں بظاہر جو نیکیاں وہ جا رہے ہیں, تو وہ اصل میں نیت ان کی لوگوں کی خراب ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان گناہ یا نیکی سمجھتا ہے, فتویٰ دیتے ہیں ہم بھی اس لیے کہ کہنا پڑتا ہے انتظامی امور قائم رکھنے کی وجہ سے, مگر یہ نہیں ہوا کرتا کہ جو وہ گناہ یا نیکی ہے یہ قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے کیا کرنا ہے. انتظامی امور البتہ کرنے پڑتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جنگل تھوڑی ہے کہ کوئی قانون ہی نہ ہو, قانون کے طور پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو اس کی وجہ بن جاتی ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا ملے. فرمانبردار آدمی, ماں باپ کی دعائیں اس کو لگ جاتی, اس کو اس کی جزا ملتی. وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اس نے کہا پروردگار یہ پتھر ہٹا دے, کیونکہ میں اس طرح دودھ لاتا تھا, بچے میرے روتے تھے کہ میں اپنی ماں کو پہلے پلاتا تھا اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو دودھ دیتا تھا, تو اس کی وجہ سے پتھر غار سے ہٹا کیا گیا اور ان لوگوں کو غار سے نکلنا ہو گیا. اور بہت سی چیزیں آئی ہیں. تو وہ جو ماں باپ کی دعا تھی وہ ان لوگوں کو لگ جاتی ہے, اور اسی طرح جو نافرمان ہوا کرتے ہیں ان کو وہ دعائیں بھی پہنچتی. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اپنے بڑوں کی توہین کرے ماں باپ کی, اور پھر رزق کی طرف سے اس انسان کو اطمینان ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. لاکھوں کروڑوں پتی جو بھی ہوتے ہیں نا, اطمینان نہیں ہوتا, اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اور ملے. یہ بھی تو ایک بے سکونی ہے, عذاب ہی ہے. بہت کم سرمایہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ایک مقدار پہ پہنچ کے رک جاتے, کہتے یار بہت کما لیا, بس اب نارمل روٹین میں کام کرتے رہو, تھوڑا بہت جو پیسہ آتا ہے آتا رہے, اب اللہ کو یاد کرو, عبادت کرو. حضرت فرماتے ہیں محمد حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم حرمین شریفین میں جب پہلے پہلے جانا شروع ہوئے تو فرماتے تھے مکہ مکرمہ میں کئی تاجر ہم نے دیکھے جن کی دکانیں حرم شریف کے قریب تھیں, آتے تھے دکان کھولتے تھے بیٹھے رہتے تھے, جوں ہی اتنی چیز بک گئی جس کے نفے سے آج کا دن چل سکتا ہے تو نفع نکالتے تھے, اصل رقم واپس رکھتے تھے اور نفع لے کے گھر جا کے دیا اور آ کر باقی پورا دن حرم شریف میں گزار دیتے تھے. کہتے تھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کمانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا, بس آج کا دن چل جائے گا, خدا اور رستے. وہاں اتنے ہی ایسے لوگ کہتے تھے اللہ کی عبادت ہے, خدا کی عبادت پر. ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ جنہیں اطمینان ہوتا ہے الحمدللہ میرا گزارا اس سے ہو رہا ہے, کسی اور کو دے دیجیے. لیکن یہ جو ماں باپ کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم, تو خاص طور پہ توہین, ان کی عزت احترام نہ کرنا, ایسے لوگوں کو رزق سے اطمینان نہیں ہوتا. اور جو اپنے اساتذہ کی توہین کرتے ہیں نا, ان کے علم سے برکت اٹھ جاتی. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء, نہ وہ جمعے کا کوئی بیان اچھا ہے, نہ وہ عید کی کوئی تقریر ہے, نہ کہنے میں کوئی اثر ہے, نہ پڑھانا نصیب ہے, نہ پڑھنا نصیب ہے. بنیاد کہاں سے پڑ گئی تھی؟ اپنے اساتذہ کی بے حرمتی کی. اور کبھی کبھی معاذ اللہ استغفر اللہ, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جوانی میں موت آ جاتی. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور رزق ختم ہو جاتا ہے, اور دولت مند سرمایہ دار ہے مگر وہ ماں باپ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے عوض میں جوانی میں اپنے یتیم بچے رہ گئے اور خود درمیان سے نکال لیا. اللہ کی طرف سے قضا آئی اور چل بسے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جزا اور سزا کی, اور اس کی تفصیل بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی ہے کہ شخص اکبر کیسے ہوا کرتا ہے, اور شخص اکبر کے جو خدام ہیں فرشتے, ان سے لہریں دونوں طرف چلتی ہیں, اوپر کی طرف بھی نیچے کی طرف بھی. انشاءاللہ آئندہ اس شخص اکبر کے پاس